الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبعد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جب اشرا شروع ہوا تو ذہن میں تھا کئی چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں، لیکن وہ ساری باتیں پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان کہ اس نے جہاں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اچھے ماحول میں رمضان کے بابرکت دنوں کو گزارنے کے لیے بھیج دیا، تاکہ تھوڑی بہت جو اس کی قدردانی ہو سکتی ہے اور اس کے وصول کرنے کے لیے جو کچھ تھوڑی بہت محنت اور توجہ ہو سکتی ہے اس کی توفیق ہو. جیسا بھی ہوا، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا، جو کچھ ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے آدمی محنت کرے. روزہ شریعت میں تقوی کے لیے وضع فرمایا ہے، پہلے شروع رمضان میں جمعہ کے دن میں نے اس سلسلے میں بتلایا ہے. صالحین کی صحبت جو ہے وہ بھی تقوی کے حصول کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں یہ دونوں چیزیں نصیب فرمائی. تقوی کا مطلب ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ رات بھر عبادت کرتے رہیں، دن بھر روزے رکھتے رہیں، اس کا نام تقوی نہیں. تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہیں فرائض کے قبیل سے واجبات کے قبیل سے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اکابر تابعین اور حضرات صحابہ سے تقویٰ کی یہی تشریح نقل کی جاتی ہے. ہم نے اپنے ذہنوں میں اپنی غلط سوچ سے جو کچھ بٹھا رکھا ہے وہ درست ہے. بہرحال یہ تقویٰ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ایک اس کے مناسب ماحول کے اندر کی جائے گی تو وہ اپنا اثر دکھلائے. ماحول اپنے اندر بہت بڑی طاقت ہے. کوئی بھی آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اگر وہ اچھے ماحول میں اور نیک لوگوں کی صحبت میں پہنچ جائے اور ایک زمانہ وہاں گزار دے تو ساری دنیا اگر قسمیں کھاتی تھی کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے. اور ویسا ہی کوئی نیک صالح اور اعمال کا پابند آدمی کیوں نہ ہو لیکن اگر کسی برے ماحول میں پہنچ گیا تو وہ ختم ہو جائے. ماحول جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے اور اسی لیے شریعت نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. قرآن میں بھی یہ حکم اسی لیے دیا گیا, حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالفہ. آدمی اپنے دوست کی روش پر اس کے انداز پر رہتا ہے. دیکھ لو آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. تو اس دنیا میں گویا تقویٰ یعنی اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کا وصف اور مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کے مناسب ماحول کی ضرورت ہے. ماحول ہی ہے جو آدمی کو متقی بناتا ہے, اور جو تقویٰ یعنی جو خوبی ہے صفت آتی ہے تو اس کا بقا اس کا باقی رہنا اور پھر اس میں مزید ترقی کرنا یہ بھی ماحول ہی پر موقع ہے. ماحول ختم ہوگا تو حاصل شدہ تقویٰ بھی ختم ہوگا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو آئس کریم بنانی ہے تو آئس کریم بنانے کے لیے جو مواد دودھ اور اس کے اندر بہت کچھ شکر اور کچھ چیزیں ڈال کر کے جو تیار کیا جاتا ہے, اب اس مواد کو ایک مخصوص مقدار کی ٹھنڈک خاص گویا کلی ایک ڈگری ہے اتنی ڈگری کی کلی میں آپ اس کو رکھیں گے تو یہ جمے گا اور اس کی آئس کریم بنے گی. اس کولنگ کے بغیر بننے والی نہیں. گویا آئس کریم کا بننا اتنی مخصوص مقدار کی ٹھنڈک کے اوپر موقع ہے. آئس کریم بن گئی, بادی بہت خوش ہو گئے, آپ ماشاء اللہ رمضان میں آ گئے, ہم نے عبادت نہیں کیا, اور پھر وہ آئس کریم اندر سے نکال کر کے باہر دھوپ میں بھی نہیں ایسی تھوڑی دیر کے بعد جیسا تھا ویسا تھا ویسا. ویسے آئس کریم کے باقی رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے, چائے کی ٹھنڈک بنانے کے لیے بھی ٹھنڈک کی ضرورت ہے کولنگ, لیکن اس کے لیے کولنگ کی ڈگری کچھ زیادہ اس کا پاور زیادہ ٹھنڈک ہوگی تو جمے گی. ایک مرتبہ جمنے کے بعد اس جمی ہوئی آئس کریم کو باقی رکھنے کے لیے اتنی ٹھنڈک نہیں لیکن تھوڑی کم بھی کام چلے, لیکن اگر بالکل ٹھنڈک نہ ہو تو ختم ہو جائے گی. آپ نے ایک ماحول میں رہ کر اپنے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مزاج بنانے کی محنت کی, عبادات کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے محنت کی. اب یہ جو تھوڑا بہت مزاج کے اندر طبیعت کے اندر اس چیز کی طرف توجہ ہوئی اور کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اسی طرح کا ماحول اتنا گویا اعلیٰ درجے کا نہ ہو لیکن بہرحال جب تک کہ تقوی کا اور نیکی والا ماحول آپ اپنے لیے نہیں پائیں اختیار کریں گے وہاں تک نیکی باقی رہنے والی ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہاں رمضان گزارنے سے پہلے یہاں جب آئے اس وقت تو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہماری جو دوستیاں تھیں غلط لوگ ان کو یعنی جو نیک نہیں نیکی کا مزاج نہیں ہے ان کا ایک ہماری عادت تھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی. اب کیا ہوگا یہاں سے جانے کے بعد پہلا کام یہ کریں گے انہیں دوستوں کو ڈھونڈیں گے جنہوں نے بیڑا غرق کیا تھا جن کی دوستی کے نتیجے میں ہمارے مزاج کے اندر گناہوں کا یہ رجحان پیدا ہوا تھا زندگی خراب ہوئی تھی. یہاں سے جانے کے بعد انہیں کو تلاش وہ بھی آپ کے انتظار میں اور آپ بھی ان کے شوق میں بیٹھے. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے پاخانہ پیشاب کر کے اپنے کپڑے اپنا جسم اس میں لت پت کرتا ہے اور اچھلتا کودتا ہے ہنس رہا ہے وہی سمجھ رہا ہے مزے میں ہے نا. یا پاخانہ کیا ہوا بچہ بھی ادھر پاخانے میں لکھتا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اور مزہ آتا ہے اور وہ ہنستا ہے کھیلتا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں اس کی ماں اس کو لے کر کے جو ہے دھوتی ہے صفائی کرتی ہے صابن لگاتی ہے اس کو دھونے نہلانے کے بعد پاؤڈر لگاتی ہے اچھے کپڑے پہناتی ہے وہ سب ختم کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ وہ سب اچھا ہے نا پھر وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے. ہمارا حال بھی اس بچے سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی موقع دیا اور اس موقع کے ملنے کے نتیجے میں کچھ ہمیں اپنا حال ٹھیک کرنے کی توفیق ہوئی. لیکن بس یہاں جب تک کے ہیں یہاں سے وہاں جائیں گے وہاں وہی مرنا ختم. یہ چیز جو ہے بہت خطرناک ہے. آپ نے جب یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا اسی دن گویا آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت عظیم ارادہ کر دیا ہے کہ گویا ہماری زندگی کا لحاظ اور اس کی روش وہ نہیں رہے گی جس پر اب تک ہم تھے. اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب ہم نے بدلنے کا فیصلہ کیا اس راہ میں آ گئے تو اب پھر وہی پرانے والی باتوں کی بات چلتی نہیں ہے. پہلا کام یہ ہے یہاں سے جانے کے بعد اپنے آپ کو اس برائے والے ماحول سے بچانے کا خاص طور پر اہتمام کرنا. وہ دوستیاں وہ مجلسیں وہ شکلیں جن کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ کے اوپر گناہوں کے خیالات مساوس غالب رہتے تھے وہی انہی مصیبتوں میں اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لیکن خالی اتنا دور رکھنا کافی نہیں. نیکی والا ماحول کے اندر پھر اپنے آپ کو لے جانا ہے وہاں اس کو باقی رکھنے کی. اس لیے خاص بہت ضرورت ہے یہ ابھی جو بات کر رہا ہوں یہ گویا آج کل یہ نیا مزاج ہے نوجوانوں کا اس کو مختصر لفظوں میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینٹی وائرس پروگرام ہے. اینٹی وائرس پروگرام آپ استعمال کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کو موبائل کو سارے فوائد دیکھیں وہاں اگر اینٹی وائرس پروگرام کا استعمال نہیں کریں گے سب کچھ سب پر پانی پی جائے گا. یہ بھی یوں سمجھ لیں یہ جو کچھ محنتیں کی ہے جب تک آپ اس اینٹی وائرس پروگرام کو مضبوطی کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے وہاں سے بھی کچھ باقی چلنے والا نہیں ہے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ وہاں اپنے جا کر اپنے یہاں جا کر اپنے وہ اس جس ماحول میں ہم رہے اس کے خلاف جو صحبت ہے صوفیہ کے یہاں نہ جو نسبت اور اسی طریقے سے باقابل اور بزرگوں کی صحبت کی فوائد کو حاصل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں جن کو یہ لوگ موانے ہیں سلوک سے تعبیر کرتے ہیں. راہ سلوک جو ہے اللہ کی طرف چلنے کا جو یہ راستہ ہے اس راستے میں منزل تک پہنچنے سے پہلے جو رکاوٹیں جو منزل تک پہنچنے نہیں دیتی ان رکاوٹوں کو یہ حضرات تعبیر کرتے لفظ موانے. ان موانے کے اندر ایک بہت بڑا معنی جو ہے وہ ناجنس کی صحبت ہے. ناجنس کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت. ناجنس یعنی جو اس سلوک کا اور اس راہ کے ذریعے سے جو نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اس کا قائل نہ ہو, اس کو تسلیم نہ کرتا ہو, چاہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا عالم ہے, بخاری بھی پڑھاتا ہے, لیکن اگر وہ اس راہ سلوک کی جو ہے فوائد اور برکات کا قائل نہیں ہے, اس کا مخالف ہے, اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اس کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں جو ہے وہ اس راہ سلوک کی برکات, جو اس کے باتیں جو ہوگی ان باتوں سے آپ کا ذہن بجائے بننے کے بگڑے. ایک طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آیا, لیکن وہ ایک ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جو طلب علم کی اہمیت کا قائل نہیں ہے, اس کا مخالف ہے. اس کے پاس جو بیٹھے گا تو اس کی باتیں ایسی ہوگی اینٹی طلب علم, تو وہ باتیں سن کر کے جو ہے اس طالب علم کا ذہن خراب ہوگا اور وہ ختم ہو جائے, وہ پڑھنا چھوڑ دے. یہی حال ہمارا آج ہمارے ماحول یعنی ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا. دیکھو اپنے شیخ یا جن سے آپ استفادہ کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کے دل میں جو ہے انکار اعتراض, تو یہ چیز بھی آپ کو ان سے فائدہ پہنچنے کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عقیدت اور محبت کے بغیر بات بنتی نہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ کے حوالے سے حضرت شیخ نے آپ بیتی میں نقل کیا ہے, حضرت حکیم الامت حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جو حضرت گنگوئی اقتدار کے خلفاء میں سے تھے, امبیٹری وہ بھی امبیٹا کہتے تھے مولانا خلیل احمد صاحب, اور ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ بطریق جذب فائدہ پہنچتا ہے. بتائیے کہ جذبہ فائدہ پہنچتا ہے شیخ کی اپنے پیر کی محبت دل میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ محبت ہی پھر اس آدمی کو کھینچ لیتی ہے اور آگے بڑھا دیتی ہے. اب ایسے لوگوں کی صحبت جو اس کے مخالف ہیں ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو ان کی بات ہے. آج کا مزاج کیا ہو, کوئی بڑے سے بڑا آدمی رہا اس کی بھی بزرگی باقی رہی نہیں, سب کے بکرے اجڑے جاتے ہیں, غلط یا صحیح اس پر الزامات جھوٹی باتیں جو بھی, اور ویسے تو انسان ہے اور معصوم نہیں ہے. حضرات صحابہ کی بھی ہم معصومیت کے قائل نہیں ہیں, محفوظ مانتے ہیں ہم معصومیت, تو انبیاء کی صفت ہے. تو کوئی بھی جو بھی شیخ ہوگا بہرحال انسان ہے, ہو سکتا ہے کمی بیشی, لیکن بہرحال ایک عام ماحول یہ ہو گیا تنقید کا جس کی وجہ سے ہر ایک کے مطابق آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں, آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کے چار ساتھ آپ کے ساتھ جب بات کریں گے تو وہی بات کریں گے, تم جس سے بیٹھ تو ہوتا ہے کیا ہوگا. چار دن کے بعد آپ کا ذہن آپ کے دل میں اس کے متعلق جو محبت تھی جو عقیدت تھی اس میں کیا آ جائے گی, کمی آپ کا تو میرا ہوگا ان چاروں دوستوں نے درخت کر دیا, ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کا بیڑا درخت ہو. آپ کے لیے ضروری ہے ایسی صحبت, آپ ان کو کہہ دیجیے کہ میں تیرے باپ کو برا بھلا کہوں تو تو برداشت کرے گا, تیرا باپ تو بھی جانتا ہے کہ بدماش ہے نالائق ہے بہت کچھ ہے تیرے علموں میں بھی سب, لیکن تیرے اس بدماش اور نالائق باپ کے متعلق اگر میں دو جملے غلط استعمال کروں گا تو تیری غیرت اور تیرا دل گوارا کر نہیں, تم میرے استاد میرے شیخ میرے باپ کے متعلق تو بولے گا میں کیوں برداشت, میرے پاس یہ نہیں چاہیے, پہلے سے معاملہ صاف کر. یہ چیز اس طرح کی چیزیں عام طور پر مشاہد بیان کرتے نہیں ہیں, لیکن آج کل یہ جو محرومی کا بڑا سبب ہے کوئی مدرسوں کا ماحول ہمارے مدارس کے اندر جو ایک دوسرے کے متعلق باتیں تنقیدات یہ ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے, جو علماء پڑھانے والے مدرس ان میں بھی بڑی تعداد کو ہے جی رائے سلوک کی قائل، حالانکہ ہمارے یہاں کیا بھی قائل ہی نہ جو قائل ہیں ان میں بھی وہی بات اس طرح کی چیز ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد جو اس راہ پر چل رہی ہے ان کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ پہنچتا نہیں ہے. محروم میرے نزدیک میری تحقیق کے مطابق تو محرومی کا بڑا سبب آج کل ہی، اس کے علاوہ کچھ اچھے اچھے بچارے لگے ہوئے ہیں ان کا ذہن کیا کر دیا اور ان کو ہٹا دیا ختم ہو گیا. اس لیے وہ چاہیے ایسا پختہ محبت ہونی چاہیے. خالی عقیدت کافی، عقیدت کو بدل سکتا ہے کوئی آدمی، لیکن محبت کو محبت ہوگی نا تو حضرت تھائیوں سرائے وہ شیطان کے متعلق فرمایا کہ بھائی اس میں جو ہے وہ آبی بہت بڑا عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن عاشق میں ایک عین کی کمی تھی. عشق ہوتا تو یہ بات نہ بنی، بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ میرا خدا حکم دے رہا، میرا محبوب بس دو کہے ان میں کرنے کے لیے. تو بات ہے میں یہ یاترا کرنا چاہتا ہوں جب یہ عشق اور محبت اس درجے کا ہوگا کوئی لوگ چاہے کہ اس کو چاہے جو ہے کھلونا بنا کر اس کا انشاءاللہ کوئی نقصان. دوبارہ میں جو کہنا چاہتا تھا نہ جن سکی تو آج کل ایسے ماحول ایک منشا بیان کرتے ہیں کہ میں جب فارغ ہو کر کے آیا ان کا وہ اپنا قصہ بیان کرتا کہ میں جب فارغ ہو کر مدرسے ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے گیا تو بڑی محنت سے میں نے علم حاصل کیا تھا، دل میں بڑے حوصلے تھے کہ میں طلبا پر خوب محنت کروں گا اور ایک ماحول علم کا بناؤں گا. کیا ایک مولوی صاحب دوسرے صرف صبح کی چائے میں ان کے ساتھ میں چائے پیتا تھا اور کوئی خوش نہیں، باقی دن تو اپنے اپنے کام میں رہے، لیکن ان کا مزاج کیا تھا؟ بس وہ اینٹی مدرسہ، اینٹی محتل. وہ کیا کہتے ہیں کیا وہ صبح کے کیا محنت کرتے ہیں؟ کون تم کو کوئی ایوارڈ دے دے گا؟ تم محنت کرو گے تو تم کو کیا مل جائے گا؟ کون سی تمہاری تنخواہ بڑھا دیں گے؟ یہ تو کچھ جان بھی نہیں لیں گے اور کچھ فرق نہیں پڑتا. مطلب محنت کرنے والے آدمی کو محنت کا ان کا جو یہ ہے اس سے ہوتا کہ روزانہ چائے پینے کے دوران ایک دو بات ایسی کرتا بس، زیادہ لگی. لیکن چند دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں جب مدرسے میں آیا اس وقت میرے جو حوصلے تھے اور جو ارادے تھے وہ سارے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ ہے صحبت، یہ صحبت. اس لیے ایسے لوگ جو اس طرح آپ کے قلوب میں شکوک و شبہات اس راہ کے متعلق، راہ سلوک کے متعلق، اپنے مشائق کے سلسلہ کے متعلق، اپنے شیخ کے متعلق، ان کے متعلق پیدا کرنے والے ہیں، ان سے دور. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل مجموعہ رسائل وسیر امت، اس میں دو رسالے ہیں، ایک رسالہ کا نام ہے عاقبت الانکار اور دوسرے رسالہ کا نام ہے اعتقاد و انکار. یہ دو بڑے اہم ہیں کیونکہ حضرت ایسی باتوں میں بالکل جو ہے کھلم کھلا کرتے تھے، کسی کی روح رعایت کرتے نہیں تھے. وہ سیف برہان تھے اس معاملے میں، سب کے برہان تھے، اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت نے بات جو ہے وہ صاف کر دی. ان میں ضرور اہل علم سے کہوں گا ان دونوں انسانوں کا مطالعہ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس طرح. تو بہرحال میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، ایک تو وہی نا جن سکی، نا جن سکا مطلب یہ نہیں کوئی حسین عورت کی صحبت، یہ صحبت میرا یہ ہے کہ بڑے مولانا بھی ہیں لیکن اگر یہ ہے تو نا جن سے ہی میں آ جاتا ہوں آپ کے ہاتھ. تو بہرحال اس سے اس قسم کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے ورنہ وہ پر نقصان ہے. خرابی اعتراض پیدا ہوتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، اس راہ میں سب سے بڑا مزید نقصان دہ چیز کیا ہے؟ اعتراض. کیا دوسرے کبیرہ گناہ وغیرہ کو بھی اتنا مزید قرار نہیں دیا, سمجھا نہیں دیا, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس سے ہوتا. اس لیے بارہ یہ ناظرین سچی صحبت, اس سے اپنے آپ کو بچانا, اور وہ اس وہاں رہ کر کے اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کے بات رکھنے کے لیے. بات تو اس سلسلے میں اور تھی, میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ کا ایک رسالہ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی دور زمانے کانپور کے قیام کے اندر تسلیم فرمایا تھا. نام ہے اس کا جزاء الاعمال, چھوٹا سا رسالہ ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہ جو معمولات متوسلین کو دیے اس میں جن کتابوں کو پڑھنے کی تاکید کی اس میں ایک جزاء الاعمال دیا, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت تاکید فرماتے تھے اس رسالے کو پڑھنے کی, اس میں اچھے برے اعمال کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے حضرت نے کلام کیا ہے. ہے تو چھوٹا رسالہ لیکن بڑا جامع ہے, مفید ہے, اس کو ضرور پہلے یہ مطالعہ کریں, عام لوگوں کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا. دوبارہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضیٰ نے اپنے اس رسالے میں اخیر کے اندر جو نصیحت فرمائی ہے, میں ان نصیحتوں کو مجھے میرا ایک مثال ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں اور اپنے اکابر کے کلام میں اگر ہو تو براہ راست اس کلام کے پیش کرنے کو میں اپنی بات میں پیش کرنے کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہوں, تو ان کے کام ان کے کلام میں برکت ہے. دوبارہ حضرت خانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں آخر میں جو نصیحت فرمائی ہے اس میں دو چیزیں بتلائی ہیں. حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ طاعات یعنی کچھ نیکی کے کام ایسے بتلائے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان نیکی کے کاموں کو اختیار کر لے گا اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے گا تو اس کے لیے دوسرے نیکی کے کاموں کے راستے کھلے. گویا اس راہ کی ماسٹر کی ہے کیا جی, گویا یہ کام آپ کرنے لگیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے نیک کاموں کی توفیق دے گا. اسی طرح چند گناہ حضرت نے بتلائے, ان گناہوں سے اگر آپ بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کا عادی بنائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گویا گناہوں سے بچنے کے معاملے میں یہ ماسٹر کی ہے, وہ طاعات کے انجام دینے کے معاملے میں, یہ گناہوں سے بچنے کے معاملے میں. وہی میں پڑھ سناتا ہوں, اگر کوئی چیز تشریح کے قابل ہوئی تو ان شاء اللہ وہ بھی نکل جائیں گے. ایسے طاعات کے بیان ہیں جن کی محافظت سے جس کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے. ایک ان میں سے علم دین کا حاصل کرنا ہے, ہاں کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء, بلکہ کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے, اور مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں, شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں, اتباع سنت کے عاشق ہوں, اعتدال پسند ہوں, افراط و تفریط سے بچتے ہوں, اللہ کی مخلوق پر شفیق ہوں, تعصب اور انعت ان میں نہ ہو. یہ سب قیدے ہر قید اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی, اس کی تشریح نہیں کروں گا, لیکن یہ سب قیدے محفوظ رکھنے کے ساتھ اس قسم کے علماء ہوں تو وہ اس وقت بھی بدنی تارا اس قسم کے علماء بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, جیسا ہمارے سردار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم, مگر ہم چند بزرگوں کا نام تبرکن اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تاکہ جن کا نام نہیں لکھا گیا ان کو جن کا نام لکھا گیا ہے اس پر قیاس کر سکیں, اور جن کی ایسی ہی شان ہو ان کی صحبت سے فائدہ ہو. اب ناموں میں کیا لکھا ہے وہ میں بتا دوں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, وہ سب تصے جو میں لکھا, حضرت گنگوہی، حضرت مانا عبد الحسن جامع مسجد سہارنپور کے محترم دیوبند میں، حضرت شیخ الہند اور حضرت حاجی حمید حسین صاحب، اور حضرت سائیں توکل شاہ توکل شاہ صاحب رامبالا میں، یہ گویا بہت پہلے یہ رسالہ شاید اب تو 100 سال سے اوپر ہو گیا ہوگا اس وقت لکھا گیا تھا، کیونکہ اس میں حضرت حاجی صاحب کا اور حضرت گنگوہی کا تذکرہ ہے. اچھا تو اب یہ نام حضرت اس وقت یہ نام اس بڑے نام اس لیے لکھے ہیں کہ جن کے نام نہیں ہیں ان کو بھی اس پر آپ تیار کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں اس نو کے ہو جاتا ہے اس جیسے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ ایسے بزرگوں کی صحبت اور خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا و نعمت عظما ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور انتظام کرے. یہ بہت اہم ہے، اہل اللہ کی صحبت اس کو لازم کرو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں مہینے میں ضرور. اس سے آپ خود اپنے اندر کلم کلی تبدیلی محسوس کریں گے. جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان پر آپ کو نیکی کے اعمال پر دعوت ہوگی. جن گناہوں سے بچتے ہیں بچنے کا مزید اہتمام جتنا زیادہ اس کو اختیار کریں گے وہ بات طے. تو بات اسی کو کہتے ہیں کہ ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 8 گھنٹہ ضرور اہتمام کریں. اور تو ان کا بیان سننا ضروری نہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھنا اس ماحول میں اتنا ہی کافی ہے. بات یہ بھی عادت ہے، بعض مطلب وہاں جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بولتے نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہے. ارے وہ سب ہو رہے چپ چاپ بیٹھے رہے، تم کو ان کی زبان سے نہیں لینا ہے، کہاں سے لینا ہے؟ دل سے لینا. اور دل اپنا کام کرتا ہے، دل راہ بدل رہے. ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ کسی عورت کے بچے کا، بیٹے کا، چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، تو جو بھی جا کے اس کے پاس بیٹھے گا نا 2 منٹ، اس کے دل میں بھی غم کی کیفیت، اس کا دل بھی بھرا ہے اس کے پاس بیٹھے، وہ اس کے دل کا اثر ہے. تو دل لا بدل رہے. اور ہمارے حضرت یہ حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کرتے تھے کہ زبان کو افادے کا بہت ناقص آلہ ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات پہنچانے اور جو ہے فائدہ پہنچانے کا گویا ناقص آلہ ہے. اصل تو کیا ہے؟ دل. اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ جس کو میری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو میرے بولنے سے بھی فائدہ. اس لیے بھائی یہ بھی ذہن میں سے کیڑا نکال دیں کہ وہاں جائیں گے تو ان کی تکلیف سنائیں گے، بیان سنیں گے، کوئی مجلس میں کچھ ملفوظات ہوں گے، نہیں کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو. آج جائیں گے بیٹھیں گے آپ کو اللہ بہت کچھ دے گا. ایک بات یاد رکھنا، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب لکھنؤ کے رہنے والے تھے کہ میری طبیعت میں بہت غصہ تھا، حضرت نے جہاں تدبیریں بتائی. لکھنؤ میں ایک مولانا تھے، عالم تھے، حضرت سے منسلک تھے اور نیک صالح، اور طبیعت میں بڑا حلم اور تواضع تھی حضرت. وہ ان کی طبیعت میں حلم بہت تھا. حضرت نے کہا روزانہ ان کے پاس تھوڑی دیر جا کر بیٹھتے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. روزانہ جاتے تھے، چند دنوں کے بعد بالکل ان کا مزاج بدل گیا، غصہ ختم، کچھ کوئی تقریر ان کی نہیں سنی، سمجھے گے؟ انہوں نے کوئی جو ہے آپریشن نہیں کیا، ان کا کوئی عمل جراحی نہیں کیا، بس بیٹھے وہ قلب کے اثرات چیز ہے. بہر یہ ہمارے یہ چیزیں کیوں کیا پہلے ہمارے اکابر کے زمانے میں تو یہ چیزیں بہت عام تھی، ہر آدمی سمجھتا تھا. آپ دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اہل ہمت کی سمجھ میں جلدی سے بات آتی نہیں ہے. اور مولوی چاہے بیٹھتی ہے لوگ بغیر دلیل کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار. میں سب تشریحات اسی لیے کرتا ہوں تاکہ کوپڑی میں بیٹھے دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 8 گھنٹہ ضرور انتظام کریں، اس کے برکات خود دیکھ لے گا. ایک چیز تو یہ بتائیے، اب دوسری ایک ان میں سے نماز ہے، جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے۔ دیکھو نماز کے معاملے میں کبھی کوتاہی مت کرنا، کبھی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ شریعت نے جن آزاد کی شکلوں میں نماز جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ کسی عذر سے نماز جماعت چھوڑنا مت۔ آپ کا نفس آپ کو کاہلی اور سستی پر بہت ابھارے گا۔ کبھی کہہ رہے مت سے کام اور کسی کو کہتے ہیں، اور حتی امکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدرے مجبوری جس طرح ہاتھ آگے غنیمت ہے، یعنی نماز پڑھو، اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور اتباع قائم رہے گا۔ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ کے دربار میں روزانہ جاتا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، ایسا آدمی کبھی کسی بیماری یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے بہن کہ بھائی ٹریفک جام ہو گیا اور نہیں پہنچا، تو یہاں فرشتے دعا کے اللہ اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، جلدی سے اس کو یہاں پہنچا دے۔ جہاں وہ دل میں وہ خود دعائیں اور تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو روزانہ اس کے اعمال کو لکھنے والے دیکھنے والے، وہ تک اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں قدرت کا ایک نظام ہے، نیکی کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو فرشتے یہاں نیکیاں لکھتے ہیں اور نیکی کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور قلوب میں نیک ارادے بھی، جیسے شیاطین برائیوں کے وسائل ہیں، فرشتے بھی کیا ہے نیکی کے ارادے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ تو یہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز کسی حال میں نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ کوشش یہی ہے کہ بلا کسی عذر معقول کے جماعت نہ چھوٹے، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہوگا، ایک آدمی روزانہ آپ کے پاس آ کے دو چار دن بیٹھتا ہے۔ تو انسانوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کسی دن نہیں آئے گا تو فکر میں کیا ہوا، آج وہ آیا نہیں، کیا بات کیا ہوا، تب وہ تفتیش ہے اس کے دل میں۔ کوئی بھی عمل، یہ مداومت کیوں مطلوب ہے، مداومت اس لیے مطلوب ہے کہ کوئی بھی عمل جب بندہ کرتا ہے، اس بندے اس عمل کی وجہ سے بندے کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا قائم ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا ایک دوست روزانہ دن میں 10 بجے آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اگر کسی دن 10 بجے نہیں آیا تو کیا ہوگا، آپ بے چین ہو گئے، پھر کیا بات ہے، آج وہ آیا نہیں، کیوں نہیں آیا، کیا ہوا، کیا رکاوٹ، کیا کوئی خدا نہ خاصا کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، کیا معلوم تو کرو، فون تو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن بندہ جب اللہ کے پاس آتا ہے اور مداومت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا ہوتے ہیں، متوجہ۔ اسی لیے وہ جو نوافل کے اندر آتا ہے، نوافل ایک مرتبہ رمضان میں 2-3 راتیں آپ نے نماز پڑھی تھی، چھوڑ دی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں کیا ہونا، فرض وہاں علماء لکھتے ہیں کہ گویا نفل طریقے سے ایک عمل کا اہتمام اللہ کی بارگاہ میں کبھی وہ ایسا پسند نہ آ جائے کہ وہاں سے حکم نہیں آ جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ نماز آج کل ہمارے علماء تک نماز با جماعت کے معاملے میں بڑی کوتاہیوں کا شکار، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، خوب اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، کہیں بھی ہو۔ یہ نماز اسی کو حضرت فرمائے، یہ دوسری ایسی نیکی ہے جو بہت سے نیک کاموں کا آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، اور بھائی خاص کر کے اہل ایمان کو تو اس کا خاص اہتمام نہیں ہونا چاہیے. تو بار آپ اسی کو فرماتے ہیں اگر تو اس سے دربار الہی ایک تعلق اور ارتباط قائم رہے گا, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ دوسری چیز. تو پہلی چیز کیا ہو؟ علم کا حصول, خاص طور پر جو ہے نیک علماء کی صحبت کے ساتھ. دوسرا نماز کا اہتمام, نماز با جماعت. آگے فرماتے ہیں ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا, اور جو کچھ بولنا ہو سوچ کر بولنا. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ اعلیٰ درجے کا آلہ ہے. اس سلسلے میں شروع میں جہاں معمولات یہاں کے بتائے تھے تفصیل بتا چکا ہوں. کم بولنا اور کم ملنا, ساری خرابیوں کی جڑ یہ ملاقات. آج کل تو گویا لوگوں سے ملنا اور ملاقاتیں کرنا ایک گویا فن سمجھا گیا ہے. یہ ساری مصیبتوں کا یہ ہوتا ہے کم سے کم اپنا اپنے کام میں لگے. تیسری چیز یہ ہوئی, چوتھی, ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ. یعنی کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھتے کہ میں اپنے رب کے پیش نظر ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری باتیں, میرے کام, میرے حالات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ ہوا مراقبہ. اس کا نام کیا ہوا؟ یعنی یہ تصور, یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے گویا میرے حالات رقیب کو رقیب اسی نے کہتے ہیں کہ ایک محبوب کے دو عاشق ہوتے ہیں, ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا کہاں گیا, اس کے حالات کو دیکھتا رہتا. مراقبہ کا معنی نگرانی, یہ اللہ کی میرے پر واچ ہے. واچ واچ وہ سی سی کیمرے والی بات کی تھی میں نے. دوبارہ یہ مراقبہ ایک, اور اس کے ساتھ محاسبہ. تو گویا یہ مراقبہ اور محاسبہ یہ ہے کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت اکیلے بیٹھ کر دن بھر کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے, گویا اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ تو جو عورت گزر رہی تھی اس کی طرف تو نے کیوں دیکھا. جو ہمارا عمل ہوا اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھ کر کہ گویا میرا حساب ہو رہا اور میں جواب سے عاجز ہو جاتا ہوں, یعنی میرے پاس کوئی گزرا نہیں. جب اس طرح کی عادت ہوگی نا تو ان گناہوں سے بچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور طبیعت سے یہ چیز آئے تو مراقبہ, اور تو مراقبہ تو ہر وقت, اور محاسبہ ایک مقررہ وقت میں رات کو سوتے وقت یا جب بھی, اور اس میں یہی کہ میں نے دن بھر رات بھر یہ کیا, فلاں کام کیا, اس کام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور میرے پاس کوئی عذر میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں, ہوگا پوچھا جائے گا. بات رکھیے ایک ان میں سے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار, جب کبھی کوئی لفظش ہو جائے توقف نہ کرے. اس معاملے میں بھی ہم لوگ بہت کاری توبہ کا اہتمام, حالانکہ توبہ تو بہت آسان چیز ہے, اس میں کون سا مشکل تھا, لیکن نہیں کہتے توقف. کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے, فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے, اور اگر رونا آوے تو رو دے ورنہ رونے کی صورت ہی بنا دے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تنہائی میں جانے کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جہاں گناہ ہوا اسی وقت دل ہی دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے ندامت کا اظہار ہو, دل میں ایک بےچینی کا بلکہ کیفیت ہو اور دل میں یہ فیصلہ ہو کہ اب کبھی یہ کام نہیں کروں. یہ توبہ اور حضرت فرماتے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں. کتنی؟ پہلی علم اور صحبت علماء, علماء وہی جو بتایا دوسرا پانچ وقت کی نماز، تیسرا قلت کلام و قلت مخالفت مال آنا، چوتھا مراقبہ اور محاسبہ، اور پانچواں توبہ اور استغفار. ان شاء اللہ تعالی ان تمام پانچوں امور کی پابندی سے، جو کہ کچھ مشکل بھی نہیں، تمام طاعات کا دروازہ کھل جائے گا. تمام طاعات کا دروازہ، یہ تو ہوئی طاعات کے سلسلے میں. آگے ایسے گناہوں کا بیان کہ ان سے بچنے سے بے فضل ہی تعالیٰ قریب قریب تمام گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے. یا گناہ اس کا ان سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو دوسرے تمام گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، بچنا آسان ہو جائے. ایک ان میں سے غیبت ہے، اس کا تو بڑا شروع، کون بچا ہوگا؟ اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، جیسا ظاہر ہے. اس میں آج کل بہت اطلاع ہے. اس سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ کسی کا تذکرہ نہ کرے نہ سنے. کسی کا کسی کا آیا موضوع میں نام اچھائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ شروع ہو کر پھر آگے لیکن وہ لیکن آ کر کے پھر سارے اوپر خط نسخہ پہ دیتا ہے. اس لیے اچھائی کے ساتھ بھی نہیں، برائی کے ساتھ بھی. اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، بات کرے تو اپنی کرے، اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں سے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی. اس لیے یہ غیبت سے بچنا، اور جیسا کہ آپ نے حدیث سے سنا، زنا سے بھی زیادہ کیوں؟ زنا حقوق اللہ، کسی نے زنا کا ارتکاب اگر کیا اور زندگی کے کسی مرحلے میں اس کو اپنی حرکت کے اوپر ندامت ہوئی، رات کے اندھیرے میں توبہ کر لی اللہ سے، اللہ کا دعا کیا کر دیں گے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کسی بندے سے، جب تک ہمت جس کی آپ نے کی ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث سے سنا، جب تک کہ اس سے معاملہ صاف نہیں ہوگا وہاں تک یہ گناہ معاف ہونے والا. آپ کتنی ندامت، کتنے بے چین رہیں، افسوس کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے غیبت سے. نمبر دو، ایک ان میں سے ظلم ہے، کسی کی حق چلتی خواہ مالی جانی یا زبانی. مالی کسی کے مال میں، کسی کا چھین لینا، کوئی جبر کرنا، کوئی اور، یا کسی کا حق مان لیا، کسی کلی یا کتی یا کسی کو نہ حق تکلیف پہنچائی، یہ جانی کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو کڑوا جملہ کہہ دیا جس سے اس کے دل پر چوٹ لگی ہے نا، کسی کے اوپر جو ہے آپ نے فکرا چسکا کر دیا، تہمت لگا دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، یہ سب کیا ہوا؟ جانی. یہ جانی زبانی طرح ہوتا ہے. بارہ، کسی کی بے آبروئی، یہ بھی بہت بڑا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک یہ تو دو ہوئے، تیسرا ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور اوروں کو حقیر سمجھنا، یہ بڑا خطرناک، یہ عام بیماری ہے. کومل امراض چل رہی، ظلم غیبت اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، حسد کینہ غضب وغیرہ دار. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھیں. یہ تحقیر بڑی خطرناک، ایسے آدمی کو اللہ نے چھوڑتے نہیں، سزا دے کے رہتے. اس لیے کبھی کسی کے متعلق دل میں تحقیر آئی ہو، فوراً توبہ کرو اللہ سے، ایسی توبہ کی سکون ہو جائے، کہیں پھر اس کا کوئی نقصان ہوئے بھگتنا. آج کل کیا ہو گیا، دو رکعت ہم نے پڑھ لی اور دل میں بڑھایا آدمی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت کے نتیجے میں دل میں نرمی اور رقت پیدا ہو اور مزاج میں انکساری اور توازن پیدا ہو، یہ دلیل ہے اس عبادت کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی. اور جس عبادت کے نتیجے میں عجبہ خود پسندی اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو، دو رکعت پڑھی ہم نے اور جسے سب لوگ ہماری نگاہ سے ان دو رکعتوں کی وجہ سے گر گئے، ان کی تحقیر اور برائی ہمارے دماغ میں آئی، تو یہ ان دو رکعتوں سے اللہ کے یہاں مردود ہونے کی علامت. مقبول عبادت ہوتی تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا نا، کہ برا نتیجہ نکلا معلوم ہوا یہ عبادت بنی اللہ کی، ایسے صاحب سے معلوم ہوا ہماری عبادت میں اخلاص نہیں. ایسی ایک تو وہ عبادت جو خود ہمارے لیے ایک عذاب بننے والی ہے اللہ کی پکڑ کا ذریعہ، اس عبادت کے بل بوتے پر ہم ساری دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، پتی سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہونی. بہت سوچنے کی یہاں مزاج، خاص کر کے جو لوگ کسی گناہوں میں برے اعمال میں رہے پھر اللہ توبہ کہتے ہیں اچھی راستے پر آتے ہیں، ان میں یہ بیماری بہت ہے، وہ پھر دوسروں کو سرے کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، پتی سمجھنے. حالانکہ عبادت ہی ذرا اگر وہ سوچے اپنی عبادت، جس عبادت پر باہر آ کر کے کہتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ نماز کا پاکر نہیں، پابندی تو نہیں ہوگی، بلبوتے پر آپ دوسروں کو کوئی خوش ہوتی. میں نے کہا تھا کہ 7 لاکھ سال عبادت کی کس نے، شیطان نے، اور اس پر حضرت آدم علیہ مدینہ کو بحالہ مدینہ علیہ السلام کو حفیظ سمجھا اور یہ صاحب سبار کرتا، اور ہم تو 7 منٹ بھی ہماری عبادت نہیں ہوتی اور ٹھکانا نہیں، وہ اس پر ہمارا حال یہ ہے. اس لیے یہ تاخیر جو ہے نا، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی کسی مخلوق سے بہتر سمجھا تو اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو ضائع کرنا، ضائع اپنا. اس لیے یہ جو ہے نا اپنی بڑائی، دوسروں کی تحقیر، یہ اصل کبر اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، دوسروں پر حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، اور دوسروں کی برائی، غیبت وغیرہ، ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے یہ ایک ان میں سے غصہ، اور غصے کی بھی بنیاد کبر ہی ہے. میری کیوں نہیں مانی ہے نا، میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا، میں نے جو چاہا وہ کیوں نہیں ہوا، تو بھائی کس کا چاہا ہوا ہوا، سوال یہ ہے آپ کا چاہا ہوا نہیں ہوا تو کس کا چاہا ہوا ہوا، اللہ کا. تو بھائی آپ اس غصے کی حماقت میں یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کا چاہا ہوا نہ ہو میرا چاہا ہوا ہو جائے، یہ غصہ میری کی بڑی چیز ہے. غصہ کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں، کیونکہ غصے کی حالت میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا، جو بات نہیں کہنی تھی وہ غصے کر لی، جو کام نہیں کرنا تھا وہ ہو گیا، غصہ اترنے کے بعد اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، وہ کام تو ہو چکا نا، توبہ کر سکتے ہیں لیکن اس کام کو تو واپس نہیں لے سکتے، اس بات کو تو واپس نہیں لے سکتے. کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کے لیے دل پر چوٹ لگ جاتی ہے کہ میں نے بڑی ہمت کی لیکن اس کا کوئی مداوا نہیں. اس لیے غصے سے بھی اپنے آپ کو بچا. ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا امرض وغیرہ سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، یہ بھی بڑا کرنا، راہ سلوک میں بہت 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 زیادہ مزید، بلکہ تعلق کیا آگے بدنگاہی، اس کو دیکھنا شہوت کے ساتھ، اس بدنگاہی کے ساتھ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو سکتا، تمام خوشیاں کا اتفاق. بدنگاہی کے ساتھ آدمی کے قلب کا تعلق اللہ سے قائم, پہلے اس کو چھوڑو تو کوئی ہونا بندگائی کے ساتھ کام کرو, یہ عورتوں کے ساتھ نامحرم عورت جہاں کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا, کیا کھاؤ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے بات کرنا, بات لو دل خوش کرنے کے لیے اسی طرح امرت سے عورتوں سے کیا کرتے ہیں, باتیں کر کے مزے لیتے ہیں, وہی زبان کر دینا, یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا, یا اس کے پسندے طبع کے موافق اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع یا کلام کو آراستہ اور کپڑے اچھے اس لیے پہننا کہ میں اس کو اچھا لگوں, بات نرم لہجے میں ذرا کہہ کہہ کر اس لیے کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائے, یہ کوئی بھی شکل حضرت کا جملہ آگے سننے کے قابل ہے, فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصیبتیں آتی ہیں احاطہ تحریر سے ہار ہیں. اگر حکیم الامت لکھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں, میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں, گویا تحریر میں لکھی نہیں جا سکتی, یہاں تک تحریر یہ تو ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا, حرام لکھنا حرام کھانا مشتبہ بہت کچھ جس کو کہ خالی حرام نہیں, حرام کا اس میں شبہ, ہم تو آج کل کچھ تحفظ میں رہتے ہیں کسی پر بلا والا شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کھل کر کے ایسی چیز ہو اس سے اپنا آپ کو بچانا ضروری ہے. ہمارے حضرت ایک نتیجے کے طور پر بیان کرتا ہوں, حضرت مولانا عبد العلی صاحب جون پوری رحمۃ اللہ بڑے حدیث یہاں قابل میں شیخ العزیز بھی رہے ہیں, حدیث بڑا ہی ملتا ہے, ایک تو وہاں عبد الحلی صاحب نہیں مانا عبد الحلی صاحب صدیق جن کا میں ہاں عبد الحلی صاحب جون پوری تو حضرت شیخ اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے فلفا میں سے سب جانتے ہیں, لیکن مانا عبد الحلی صاحب صدیق لکھنؤ کے رہنے والے اور یہاں دابل میں بھی پڑھایا انہوں نے, بڑے جو ہے ان کے مزاج میں ظرافت بہت تھی, ان کی ظرافت کا ایک قصہ پہلے سنا پھر وہ جملہ سناؤں گا تو ذرا آپ کو اچھا معلوم ہوگا. ان کو پان کھانے کی بہت عادت تھی, پان بہت کھاتی تھی, ہر وقت پان کھانے کی وجہ سے منہ میں جو تھوک تھی یہ اڑتی رہتی تھی, یہ ان کے کپڑے بھی جہاں تھے وہ سب چھینکے لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہے تھے اور پان کھا کر کے کھڑکی میں سے پیک باہر پھینکی, اب ٹرین پر چل رہی تھی تو وہ بازو والی کھڑکی میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس کے گال پر جا کر گری, اب وہ غصے میں بنائی ہوئی آئی, دیکھا بڑے میاں بیٹھے ہیں پان کھا رہے, خوب لگا اس نے ان کو بہت برا بلا کر کچھ نہیں بولے, خاموش سر جھکا کر دیکھ, جب وہ اپنا غصہ برا کر چکی تو کہنا تھا کیسی تھی, خاموش ہو گئی تو اب کیا کہتے, محترمہ آپ اتنی ناراض کیوں ہوتی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا چھوٹا ہوا چاٹنے کے لیے بھی تیار ہوں. ان کا لطیفہ ہمارے حضرت بیان کرتے تھے, کیونکہ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کا دلوی رحمۃ اللہ جو حضرت چائے صاحب کے تاکہ وہ ابھی وہ تقوا کے بیان میں آ گئے, دعوت کی ایک مرتبہ نواب قطب الدین صاحب جو صاحب بجائے رہتے ہیں ان کی دعوت قبول نہیں کی, ان کے تقوے کا قصہ اور حضرت شیخ نے وہاں لکھا ہے کہ وہ ان کا معدہ کبھی مشتبہ غذا کو قبول نہیں کرتا, وہ جملہ جب آتا تھا تو مولانا کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا معدہ جو ہے مشتبہ کو قبول نہیں کرتا, خالص حرام کو قبول کر لیتا ہے. یہ حرام لقمہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اچھا بس اس سے تمام ظلمات قدرات نفسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و عروق میں پھیلتی ہے، پس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال غذا کی خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو جو ہے نیک کام کرنے پر اکساتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. حضرت صالح عبداللہ تفسری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام غزالی نے الحیہ میں نقل کیا ہے کہ جو آدمی حلال حرام غذا کھائے گا، من اکل حرام اسد جوار ہو شام ابا الامام لم یعلم، کہ جس نے حرام غذا کی کھائی اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ. ومن کان اکلہ حلال اطاعت جوارحہ وفقت للخیرات، اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کی توفیق ہوگی. بڑے قصے ہیں اس پر، ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ حرام غذا سے اپنے آپ کو، یہ حضرت فرماتے ہیں یہ چھ گناہ ہیں جن میں جن سے دوسرے گناہ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے سے انشاءاللہ تعالی اوروں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود دوسرے گناہ چھوٹ جائیں گے. تو وہ چھ طاعات کی پانچ اور یہ چھ مان، بس اس کا ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. اور دیکھو یہاں سے جا کر اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام کرو، لگے رہو. ایک دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو کہیں کمانے کے لیے گیا اور جو ہے لاکھ دو لاکھ روپے کما کر کے آیا، تو وہ لاکھ دو لاکھ روپیوں کو چوروں کے حوالے لٹیروں کے حوالے، وہ بڑی حفاظت کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے دولت کمائی. اللہ نے یہاں رہ کر کے جو کچھ توفیق عطا فرمائی اور مزاج میں جو خیالات تبدیلیاں آئی اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام. اور آج ویسے بھی جو ہے ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ بھی لے لے، محاسبہ بھی یہاں کا محاسبہ کہ بھائی یہاں آنے کے دوران ہم نے کیا کیا جو ہے اہتمام کیا، کیا کوتاہیاں کی، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، اور جو نیکی کے کام ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور آئندہ کے لیے ایک اچھے فیصلے تبدیل آدمی گویا میں ہماری زندگیوں میں ایک فیصلہ تبدیلی کا آنا چاہیے. پہلے میں نے بتایا تھا شروع رمضان کے اندر کہ بھائی زندگی میں بہت سے مواقع آدمی آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ بس اب تو میں جو ہے فیصلہ کرتا ہوں، جیسے کبھی کوئی فارغ ہوا مدرسے سے بچہ طالب علم تو یہ کہتا ہے چلو طالب علم کی زمان زندگی تو اسی جی اب تو فرض مل گئی، اب کے ان شاء اللہ جو ہے ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا. کبھی شادی ہوتی ہے تو ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوا ایسی بیماری جو جان لیوا تھی اللہ نے بچا لیا، جو نئی زندگی نصیب ہوئی تو آدمی یہ فیصلے کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں دی، اب تو ہم اپنا پورا اللہ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم آئندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور نیکی کی راہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
تمام ساتھی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں.